الذين ظلموا الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنت من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال تعالى إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد भाई पहले भी मैं आज कर चुका हूँ कि जब नींद की बात बनाने का वक्त हो तो नमाज पढ़ना चाहिए नहीं, उस नमाज का कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए तो पढ़ना हो और बल्कि और पकड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तो पढ़ना हो प्यार मोहब्बत से उसको समझा कर बैठा है, क्योंकि नुकसान किसी का होता हुआ हमें नहीं देखना चाहिए, उसको प्यार मोहब्बत से समझा ले बैठा है, क्योंकि बहुत जबरदस्त नुकसान है, चाहिए नहीं है नमाज पढ़ा, दूसरों का भी नुकसान करना है, जो उसकी वजह से फिर इंतजार करना पड़ता है कि जब वो सलाम करे तो हम बात शुरू करें, तो दूसरों का भी नुकसान होता है दीन का, ये दीन को सीखे ताकि आखिरत में हमारा कोई नुकसान ना और ना दुनिया का कोई नुकसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरा और उसने अपने आप को उस वक्त से डरा कर गुनाह से रोक लिया तो उसका ठिकाना जन्नत ही है, जन्नत ही उसका ठिकाना है ऐसे शख्स का। दूसरी जगह फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के वक्त से डरा और उसने अपने आप को गुनाहों से रोका तो उसके लिए दो जन्नतें, ये दो कई मकाम पर अल्लाह ताला ने पुराने करीब में ये इरशाद फरमाया, वही मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बी व नहा अन्नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। दोनों में कदरे मुश्तरक दोनों आयतों में यही है कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के वक्त से डरना और गुनाह से रुक जाना। मालूम हुआ कि ये जो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का वक्त है और हिसाब देना अल्लाह को, इसका मुआवजा करना और इसका ध्यान अपने दिल में जमाना और जब गुनाह का तकाजा पैदा हो जाए, गुनाह का जी जा रहा हो, उस वक्त इस चीज का ध्यान करना कि मैं अल्लाह के सामने खड़े होकर खड़ा हूँ और अल्लाह ताला मुझसे पूछ रहे हैं कि ये गुनाह क्यों किया था मैंने, ये चीज गुनाह से बचने में बहुत मुफीद है और मुआवजा। अगर ये चीज हासिल हो जाए तो इस चीज के हासिल होने के बाद हर हर अमल से ईमानदारी दयानतदारी तपकेगी, अल्लाह ताला का खौफ दिल में बैठ जाए कि अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का खौफ जब दिल में जारी हो जाए तो क्या कैफियत होती है, फरमाया कि अल्हिकु मा हाका फी सदरी, हर वो चीज गुनाह है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे। नंबर एक चीज, एक अलावा ये बताई हदीस शरीफ में, हर वो चीज गुनाह है जिसको करते हुए तुम्हारे दिल में खटक पैदा हो जाए, سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور نمبر دو, وہ کرے گا ہر وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. اور نمبر دو کہ تم نہیں چاہو کہ یہ اس کی لوگوں کو اطلاع ہو جائے, لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, بس سمجھ لو یہ صرف گناہ ہے. لوگوں کے علم میں آ جانے کو ہم جس چیز کو ناپسند کرتے ہوں گے, جس لوگوں کے علم میں نہ آئے ان کو پتا نہ چلے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, تو بس سمجھ لو یہ دو چیزیں جس چیز میں پائی جائیں, بس یہ سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس چیز پر جس چیز کی بارے میں کھٹک پیدا ہو جائے آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے, یا جس چیز کے بارے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, تو بس پھر وہ آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے, رفتہ رفتہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے. محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے, اللہ کی محبت کے جو قیدی اور اسیر ہوتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ گناہ اس سے پاک ہو جائے. پھر کبھی کبھی ان سے گناہ ہوتا ہے اور اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. ایک ایک عمل سے ایمانداری اور دیانت داری چپکتی ہے. سولہویں صدی میں جب مدائی پتا ہوا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفے سالار ہیں, تو ایک نقاب پوش مجاہد آیا اور مال غنیمت میں ایک بہت ہیروں اور جواہرات سے بھری ہوئی انتہائی قیمتی تھیلی اس نے لا کر رکھی. تو بڑے حیران ہوئے کہ چہرے میں بھی نقاب اڑا ہوا ہے اور انتہائی قیمتی جواہرات تھیلی میں چھپے ہوئے ہیں. تو اس نے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس سے کچھ نکالا بھی نہیں؟ تو اس نے کہا بھائی خوف خدا اگر نہ ہوتا تو میں یہ تھیلی لاتے ہی نہیں یہاں, اور یہ مال غنیمت میں لا کر رکھتے ہی نہیں. یہ خوف خدا ہی تو ہے جس نے نقاب اوڑھ کر مجھے یہ تھیلی یہاں لا کر رکھنے پر مجبور کیا کہ اللہ کو کیا حساب دوں گا اگر یہ اس میں سے کچھ خیانت کرنی. اسی مدائی کی اسی معرکے میں ایک اور نقاب پوش آیا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پہنچ گیا, صفے سالار تھے, اور خیمے میں داخل ہو کر اس نے اپنے اندر ہار ڈالا لباس میں, اور وہاں کے انتہائی قیمتی کسرا کا تاج نکالا, وہ کسرا کا تاج اس کے ہاتھ آ گیا تھا جنگ کے دوران, وہ اس نے نکال کر جس پر جو سونے کا تاج تھا اس کے ہیرے جڑے ہوئے تھے, انتہائی قیمتی تاج تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے. وہ بھی غریب سپاہی جس نے تھیلی لا کر رکھی, یہ بھی غریب سپاہی. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ جیسے ہی یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے اپنا منہ دروازے خیمے کے دروازے کی طرف کر لیا تاکہ میرا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے, اور کہنے لگا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے, جس بات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ اتنا قیمتی تاج آپ کو لا کر رکھ دیا, میں چاہتا تو اس کو غائب کر سکتا تھا, وہ ذات یعنی اللہ سبحانہ و تعالی میرا نام جانتا ہے. بس یہ کہہ کر چلا گیا. وہی تھیلی یہ جس نے لا کر, جس سپاہی نے لا کر رکھی اتنی قیمتی تھیلی, تو بعض سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے پتہ نہیں. وہ ٹھکانے تک پہنچا جہاں اس کا ٹھکانا تھا, وہاں جا کر سپاہیوں نے معلوم کیا بھائی یہ نقاب پوش کون ہے, اتنی قیمتی تھیلی اس نے لا کر رکھ دی. انہوں نے بتایا یہ عامر ابن عبد ہے. عامر ابن عبد رحمت اللہ علیہ مشہور تابعین گزرے ہیں, جن کی رات مسلے پر گزرتی تھی اور دن میں یہ پیٹھ پر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے. یہی وہ مشہور تابعین ہیں عامر ابن عبد, حدیثیں بھی اس سے روایت کی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ کے مبارک رحمت اللہ علیہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں ان کے بارے میں کہ بہت بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر بھی ہیں, لیکن ان کی جو پہلے کی زندگی تھی وہ بہت تعیش والی زندگی تھی, شراب اور جوئے کے عادی تھے. سیب کا ان کا باغ تھا جو والد سے ملا تھا, انار اور کیل کے باغات تھے, والد سے وراثت میں باغ ملا تھا, لہذا اس کے شراب و کباب کی محفلیں ہوا کرتی. ایک رات کو اسی طرح شراب کی محفل ہوئی, جوا کھیلا گیا اور اتنی شراب پی کہ بے ہوش ہو گئے اور صبح کو آنکھ کھلی, رات بھر بے ہوش رہے, صبح کو آنکھ کھلی اور رات کو سارنگی بھی بجائی تھی. شراب و کباب کا دور چلا تھا رقص و سلوک کا, سارنگی بھی خود بجاتے تھے اور بڑے مالک سے سارنگی بجانے, لہٰذا جب صبح کے وقت آنکھ کھلی سارے دوست ابھی تک بے ہوش تھے, تو سارنگی کو اٹھایا اور بجانا شروع کیا تو وہ بجی نہیں. وہی سارنگی جو رات کو بج رہی تھی صبح نہیں بجی, تو چونکہ مالک سے بجلیوں کے تاروں کو درست کیا, سمجھے کہ شاید تار کچھ خراب ہو گئے ہو, تاروں کو درست کر کے پھر بجانے کی کوشش کی تو پھر نہ بجی. بجنا تو جاتا مگر اس کے اندر سے ایک آیت کی آواز آئی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے پسیج جائیں, نرم ہو جائیں, اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم اس کے لیے ان لوگوں کے دل نرم ہو جائیں. بس یہ آیت جب وہ سارنگی میں سے سنی یہ آیت تو دل پلٹ گیا. وہی وقت تھا اللہ کو ہدایت دینا جب مقصود ہو, سن لے ہیں دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, کھاد ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں, کھاد ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں, اپنی ملاقات کا مقام وہ خود طے کرتے ہیں کہ کس طرح ملاقات ہونی ہے ہم سے. بس یہ اسی طرح ملاقات ہونی تھی, سارنگی کے اندر سے آواز آئی الم یأنی للذین, آیت جاری ہو گئی, بس اسی سے دل پر چوٹ لگی اور ساری اسی وقت سارنگی کو توڑا, شراب و کباب سے توبہ کی اور پھر اتنے بڑے عالم ہوئے, اتنے بڑے عالم ہوئے کہ بغداد میں ایک مرتبہ ان کا درس حدیث ہو رہا تھا, چھینک آئی وہاں شور کی آواز وہاں ہارون رشید کے محل تک پہنچی, اس نے دیکھا کہا کہ بھائی دیکھو کیا بات ہے, کس چیز کا شور ہے, سپاہی دوڑے, معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک کا درس حدیث ہو رہا تھا رحمت اللہ علیہ کا, ان کو چھینک آئی تھی, چھینک آنے پر انہوں نے الحمدللہ کہا تو لوگوں نے الحمد اللہ کہنا سنت ہے, جو الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں الحمد اللہ کہنا سنت ہے, تو یہ الحمد اللہ کی آواز تھی جو بادشاہ وقت یہ سمجھا ہارون الرشید کے شاید ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی, اس قدر لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا, اللہ نے وہ مقام بخشا اور پھر خوف خدا کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے, وہاں کسی کے کچھ لکھنے کے لیے قلم لے لیا تھوڑی دیر کے لیے جیسے آدمی لے لیا کرتا ہے, مگر اس کو دینا بھول گئے, انہیں کے پاس رکھا رہا یہاں تک کہ روانہ ہوئے اور ایران پہنچ گئے. ایران پہنچ کر وہ اس قلم پر نظر پڑی, ارے یہ تو قلم اس کو فلاں شخص سے لیا تھا شام میں, لہذا دوبارہ شام گئے. دوبارہ وہ آج کل کا سفر نہیں تھا کہ ٹرین میں بیٹھو ہوائی جہاز میں کا ٹکٹ کٹوایا اور چلے گئے پہنچ گئے, یہ وہ وقت نہیں تھا, وہ تو قافلے جایا کرتے تھے اور اس دن کا انتظار ہوتا تھا کہ پکا قافلہ تیار ہو اور پھر مشقت سے پہنچتے تھے, اونٹوں اور خچروں کا راستہ طے ہوتا تھا, مگر پہنچے. جس کو اللہ کا خوف, ولمن خوف مقام ربه ونهى النفس عما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, جس کے دل میں اللہ کا خوف جاری ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے روک لے, فإن الجنة هي المأوى, یہی تو جنت ہی ہے. اور پہنچے وہاں شام کا سفر دوبارہ طے کیا, وہاں پہنچے اس شخص سے جس سے قلم لیا تھا اس کو واپس کیا, یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے جو ان چیزوں پر مجبور کرتا ہے آدمی، ورنہ اور کیا چیز ہے؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے دور میں پوری اسلامی دنیا کے چیف جسٹس تھے، قاضی خدا کہا جاتا ہے اس وقت قاضی خدا کہتے تھے، آج کل چیف جسٹس کہہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کسی ایک ملک کے نہیں تھے، کسی ایک صوبے کے، وہ اسلامی سرحدیں ہارون رشید کے دور میں بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، پوری اسلامی دنیا کے قاضی خدا کے چیف جسٹس تھے، وفات کا وقت جب قریب آیا تو بہت روئے اور فرمایا کہ اللہ آپ جانتے ہیں ساری زندگی میں لوگوں کے درمیان مقدموں کے فیصلے کرتا رہا، مجھے ایک مقدمے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کے یہاں اس کا معاملہ نہ ہو جائے، آپ اس کے بارے میں یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت ہارون رشید کا مقدمہ آیا اور ایک عیسائی کا مقدمہ، دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، امام ابو یوسف بھی مسلمان، ہارون رشید بھی مسلمان، اور وہ ایک طرف وہ عیسائی، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہا کہ اللہ کرے اس مقدمے کا فیصلہ ہارون رشید کے حق میں ہو، اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایک طرف عیسائی ہے، بادشاہ وقت کو طلب کیا گیا، ہارون رشید بہت بڑے رقبے کے بادشاہ تھے، عدالت میں حاضر ہو گئے، ایک طرف کٹہرے میں کھڑے کیے گئے، دوسری طرف اس مجرم ان کو عیسائی کو کھڑا کیا گیا، امام ابو یوسف کی دلی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ہارون رشید سرخرو ہو کر یہاں سے لوٹے، کس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، مگر جب شواہد سنے، دلائل سنے، تمام واقعات کا جائزہ لیا تو فیصلہ ہارون رشید کے خلاف جا رہا تھا، تو اسی کے خلاف کیا، بادشاہ وقت کے خلاف، اتنے بڑے طاقتور بادشاہ کے خلاف امام ابو یوسف نے فیصلہ دے دیا کہ بادشاہ اس وقت ناحق ہے اور یہ اتنا ہی حق ہے، تو وفات کے وقت اس بات پر روئے کہ اللہ چونکہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ فیصلہ ہارون رشید کے حق میں ہو جائے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ کہیں آپ اس پر پکڑ نہ کر لے کہ غالب تیرا دل ٹوٹا، اس پر میں رو رہا ہوں، حالانکہ فیصلہ تو ہارون کے خلاف ہی کیا، جو حق جس کے ساتھ تھا، عیسائی کے ساتھ حق تھا، اس کے حق میں فیصلہ کیا، مگر روئے اس بات پر، پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا معاملہ ہو جائے، کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ہارون کے حق میں فیصلہ ہو، یہ ہے وہ چیز کہ جس کے دل میں سما جائے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ مقام بھی ملتا ہے، علامہ شمس الدین المقدسی رحمہ اللہ تعالی سادھی صدی کے بہت بڑے علماء میں سے گزرے، ایک بہت بڑی ساری زندگی علم کی خدمت میں گزار دی، ایک مرتبہ پہاڑ کے پاس اپنا گھر بنانے کے لیے زمین کھود رہے تھے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ، میاں اور بیوی دونوں زمین کھود رہے ہیں کہ کچھ گھر بنا لیں، تھوڑا سا کچھ جھوپڑا اوپڑا بنا لیں رہنے کے لیے، تو زمین کھودنے کے دوران دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی ملی، دینار اس زمانے کا سکہ ہوتا تھا، آج کل کے دور میں یہ سمجھ لیجیے گا اشرفی، کیونکہ وہ سونے کا ہوتا تھا سکہ، سونے سے بھری ہوئی تھیلی، سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی ملی، تو اپنی بیوی سے کہا، بیوی بھی ان کی جیسی نیت تھی، فوراً رک گئے، ہاتھ روک لیا، فرمایا یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں، دیکھو اس تھیلی کے بارے میں کسی کو مت بتانا، یہ شاید کسی نے یہ تھیلی یہاں دبائی ہے اور وہ آ کر جب دیکھے گا ہم نے اٹھائی، اور اس نے آ کر دیکھا میری دبائی ہوئی تھیلی مجھے نہیں ملی تو اس کو تکلیف ہوگی، ہم غافل ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، اس کا مال ناحق لینے والے ہو جائیں گے، لہذا اس تھیلی کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اور اس کو ویسی زمین کو اسی طرح ہموار کر دیا جس طرح وہ پہلے تھی، کیا چیز ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ کیا حساب دوں گا اللہ کو، کیا جواب دوں گا؟ ارے یہ تو گناہ سے بچنا تو الگ بات ہے، اللہ لوگ تو جان دے دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زرارہ رحمہ اللہ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اور جب امام نے یہ آیت تلاوت کی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ۔ اس آیت پر جب امام پہنچا کہ جب جا کرو اس وقت کو جب پھول پھوٹا جائے گا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ بہت مشکل دن ہوگا، بڑا مصیبت والا، بڑا مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، اور کافروں کے اوپر تو اور زیادہ سخت ہوگا۔ بس یہ آیت سنتے ہی نماز کے دوران گرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، معلوم ہوا کہ وہ پرواز کر چکی، اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کا ایسا خوف جاری ہوا، یہ ایسا خوفناک دن ہوگا، میں اس دن کھڑے ہو کر کیا حساب دوں گا اللہ کو، کس طرح اللہ کے سامنے حاضری ہوگی؟ یہی وہ خوف ہے جو نہ جانے کن کن کاموں پر آدمی کو اکھاڑ لیتا ہے، کس کس طرح آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ ہندوستان میں ایک بیوہ عورت تھی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، تو اس نے ایک لڑکے کو جو اس کے پڑوس میں رہتا تھا، جوان لڑکا تھا، اس کو کسی بہانے سے اپنے گھر میں بلا لیا، گھر کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ میری عصمت دری کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوا، تجھے بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ اب وہ بہت گھبرایا، نیک لڑکا تھا، کہ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ پہلے تو گھبراہٹ کے ساتھ اس کو بلایا کہ شاید وہ بہت ہی ضروری کام ہے، وہ بیچارہ آ گیا اور اس نے یہ اس طرح چال کری۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ جب گناہ سے آدمی بچنا چاہے، خوف خدا اس کے دل میں ہو، گناہ سے بچنے کی اس نے نیت کر رکھی ہو، جس شخص نے گناہ سے بچنے کی نیت کر رکھی ہو، ایسا شخص 24 گھنٹے عبادت میں ہے، اللہ کے یہاں 24 گھنٹے اس کے عبادت میں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ سو بھی رہا ہو اور عبادت میں ہے، اس نے نیت کر رکھی ہے کہ اللہ ایک لمحہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، 24 گھنٹہ عبادت میں گزرے گا، اس کی نیت یہی تھی۔ اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا لگائی، دلی دل نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ آپ ہی رہنمائی فرمائیے، یہ تو بہت مشکل وقت ہے۔ تو اللہ نے رہنمائی فرمائی، اس نے کہا بھائی دیکھو مجھے اس وقت بہت سخت پیشاب اور پکانا ہے، اس کا پیشاب پکانے کا تقاضا ہے، بہت سخت تقاضا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، بیت الخلاء چلے جاؤ، وہاں جا کر پہلے فارغ ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ بیت الخلاء ایسے نہیں ہوتے تھے جو آج کل کے، وہ تو ایک گڑا کھود لیا جاتا تھا، تختے اوپر رکھ دیے جاتے تھے، اسی گڑے میں وہ پیشاب پکانا جمع ہوتا رہتا۔ بس اس نے وہ تختے ہٹائے اور اپنے آپ کو اس گڑے میں خود گرا لیا، خود گرا لیا اس نے، اور پھر جب پیشاب پکانے میں لگ بھگ مکھیاں بھنک رہی، اور جب وہ کمرے میں آیا اس عورت کے پاس، اس نے کہا ارے جاؤ جاؤ بھاگو یہاں، وہ خود ہی دروازہ کھول کے اس کو باہر نکالا۔ وہ گیا اور اس نے جا کر قریب ندی میں غسل کر لیا، غسل کر کے جو نکلا ہے تو اللہ نے اس کو ایسی خوشبو عطا فرمائی جو اس دنیا کی نہیں تھی، اس دنیا کی خوشبو نہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے بھائی یہ کون سی خوشبو ہے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اس نے کہا بس اس کو مت پوچھو، جس اللہ کے لیے اس نے آپ کو بدبودار بنایا، اللہ نے اس کو خوشبودار بنا دیا۔ یہ ہے وہ چیز جو نہ جانے کس کس طرح آدمی کو صحیح راستے پر لے کر آتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ گیا اور گھوڑا خرید کر لے آیا، سودا طے ہو گیا، رقم دلوانے کے لیے گھوڑے کے مالک کو بھی ساتھ لے آیا، کیونکہ رقم اس کو نہیں دی تھی، رقم دلوانی تھی ساتھ لایا، 300 درہم میں گھوڑے کا سودا ہوا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبداللہ گھوڑوں کی پہچان کے بھی مانے تھے، گھوڑا پہچانتے تھے، کون اچھی کون سا گھوڑا اچھی نسل کا ہے کون سا خراب نسل کا ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ گھوڑا تو بہت عمدہ نسل کا ہے، 300 درہم میں تو یہ ہے بھی، یہ تو بہت مہنگا گھوڑا ہے۔ تو صاف لگا دیا گھوڑے کے مالک کو کہ آپ کا گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، یہ اس سے مہنگا ہے، کیا آپ 400 درہم میں فروخت کریں گے؟ اس نے کہا میں تو 300 میں بھی آپ کو دینے پر راضی ہوں، چلیے آپ 400 دے دیجیے۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ میرے پاس کتنا قیمتی گھوڑا ہے، ساتھی کی وجہ سے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اتنا قیمتی گھوڑا اللہ نے دے رکھا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ دے دیجیے 400 درہم دے دیجیے۔ پھر فرمایا آپ کا گھوڑا اس سے بھی مہنگا ہے، کیا آپ 500 درہم میں فروخت کرنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا جی 500 میں بھی راضی ہوں، 500 دے دیجیے۔ پھر 500 میں طے ہوا تو فرمایا اس سے بھی مہنگا ہے، آپ 600 میں فروخت کریں گے؟ اس نے کہا جی 600 میں بھی راضی ہوں۔ پھر آخر 800 درہم تک معاملہ پہنچ گیا اور 800 درہم اس کو ادا کیے اور پھر گھوڑا اپنے قبضے میں لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو 300 پر تو آپ کو دینے پر راضی تھا اور آپ نے 800 درہم دے دیے۔ فرمایا کہ ہاں یہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، تھوڑا 300 درہم کا نہیں تھا، یہ 800 ہی، کم سے کم 800 درہم ہی اس کی قیمت تھی، اس کو پتا نہیں تھا۔ اور میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا تھا، بلکہ حضور نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور مجھے بیعت فرماتے ہوئے یہ کلمات کہلوائے تھے۔ مجھ سے حضور جب بیعت فرماتے تھے تو مختلف کلمات کہلواتے تھے، تو فرمایا مجھ سے یہ کلمات کہلوائے تھے کہ ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، مجھ سے وعدہ لو، اس بات پر بیعت کرو کہ ہر ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، لہٰذا یہ خیر خواہی کے خلاف تھا، اس لیے میں نے 800 درہم اس کو دیے، جتنے کا گھوڑا تھا اتنے ہی پیسے دیے، اور میں نے حضور سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ خوف خدا ہی تو ہے، یہ احسان ہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اور رات کو گشت کر رہے ہیں، نیند سوتے نہیں تھے، رات کو گشت فرماتے تھے، اور اتنا گشت کیا، اتنا گشت کرتے تھے کہ جس رات کا یہ واقعہ ہے، تھک کر ایک جگہ سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو ایک خیمے سے آواز سنی، بنو ہلال کے خیمے تھے، وہاں غریب لوگ رہتے تھے، آواز یہ آ رہی تھی کہ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ کل بازار لگتا ہے، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے، دوسری عورت نے یہ کہا، آپ کو پتا نہیں ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا دودھ میں پانی ملانے سے۔ تو پہلی عورت کی آواز آئی کہ امیر المومنین کو کیا خبر، دودھ میں اگر ہم پانی ملا دیں گے ان کو کیا خبر، وہ تو اس وقت سو رہے ہوں گے اپنے گھر میں، اس کو کیا خبر کہ امیر المومنین سوتے نہیں تھے رات کو، وہ تو گشت کرتے تھے رعایا کے حال معلوم کرنے کے لیے کہ میری رعایا کس حال میں ہے، کوئی مشکل ہو تو ان کو حل کروں۔ لہذا اس نے جواب دیا کہ عورت نے دوسری عورت کی آواز آئی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر المومنین کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور جب وہ نہ ہو تو ان کی نافرمانی کروں، امیر المومنین نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا اللہ تو ہے، ان کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، ان کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اپنے غلام سے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے غلام تھے ان سے فرمایا اسلم اس خیمے کو نظر میں رکھو، نشان لگاؤ۔ صبح کو ان کو بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرو کون ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی پوچھ کر آنا کہ غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے۔ وہ گئے پوچھ کر آئے کہ حضرت وہ بنو ہلال کے خیمے ہیں اور بنو ہلال والے رہتے ہیں اور ان میں سے دو عورتوں میں سے جن کی آپ نے آواز سنی ان میں سے ایک ماں تھی اور دوسری ان کی بیٹی تھی اور ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا دودھ کا کاروبار ہے, بازار میں جا کر دودھ فروخت کرتے ہیں, کرتی ہیں دونوں. اور جو بیٹی ہے وہ غیر شادی شدہ ہے. فرمایا ایسا ٹھیک ہے. پھر اپنے بیٹوں کو بلایا, بیٹوں کو بلا کر فرمایا دیکھو ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے, تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے, بہت نیک لڑکی ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو سب کے پاس, ہمارے سب کے پاس بیویاں ہیں. عاصم سے آپ کہہ دیجیے, عاصم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے صاحبزادے, عاصم رضی اللہ عمر وہ غیر شادی شدہ تھے. آپ عاصم سے شادی کر دیجیے, ہمارے پاس تو بیویاں موجود ہیں. حضرت عمر نے فرمایا عاصم شادی کرو گے, بہت نیک رشتہ ہے. انہوں نے عرض کیا جی ہاں کرا دیجیے, لہٰذا انہیں کو ذمہ داری دی کے جاؤ وہاں پلا گھر وہاں رشتہ اپنا وہاں بات چلاؤ. الحمد للہ بات طے ہو گئی, رشتہ طے ہو گیا, شادی ہوئی. بیوی بہت نیک ہی تھی, ظاہر بہت نیک لڑکی نکلی. شوہر کی خدمت گزار, اطاعت گزار, اور اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی سے نوازا, اس کا نام ام عاصم رکھا گیا. یہی ام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہا, یہ ان کی بیٹی جو پیدا ہوئی, اس کی شادی ہوئی حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور انہیں عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پیدا ہوئے, انہیں کے پھر یہ ان کی اولاد ہوئی. عبدالعزیز سے شادی ہوئی ام عاصم کی, اور ام عاصم اور عبدالعزیز کی شادی کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, جو پہلی صدی کے بن اتفاق مجدد تھے. اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جس سطح پر دین کو حضرت عمر چھوڑ کر گئے تھے, وہاں پر امت کو اسی سطح پر لے آئے. یہ پہلی صدی کے مجدد تھے. تقویٰ منتقل ہوتا ہے, تقویٰ اولاد میں منتقل ہوتا ہے, جیسا باپ ویسا بیٹا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے, اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرمائے. باپ و دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, بہت بڑی سنت آج عرض کر رہا ہوں, بہت بڑی سنت, اور وہ ہے تقویٰ. ہر وقت اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, نافرمانی سے ہر وقت بچنا, یہ بھی تو سنت ہے. یہ بہت بڑی سنت ہے, کاش ہم اس سنت کو اپنا لیں تو ہمارا کام بچ جائے. یہ تقویٰ سے رہنا بھی بہت بڑی سنت ہے کہ گناہ نہ کرنا, بس اس کو یہ بھی اپنانے کی چیز ہے, اور بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.